موضوع الدرس الآيات البينات في الحرم في الوعد والإرشاد. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجباء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ، إياكم ومحدثات الأمور، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية كل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ مائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعام دار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو صحت عافیت کاملہ کے ساتھ حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو آج آیت تلاوت کی ہے، اور موضوع درس میں بھی میں نے عرض کیا ہے کہ اس گھر کے اندر جو آیات ہیں، جو اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک تو ہے نا کہ آدمی الحمدللہ آ گیا، اب ٹھیک ہے، طواف کیا وغیرہ کیا، سائی کیا، نہیں، بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں اس کے بارے میں آپ کو علم بھی ہو اور یقین بھی ہو اور اس کا ادب بھی ہو. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے آئے، اس زمانے میں کوئی سواریاں تو نہیں تھیں نا، تو جدے سے مکہ آنے تک ان کو 16 دن لگے، اب تو چند گھنٹے لگتے ہیں پھر بھی حاجیوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سفر کیسے کیا کہ 16 دن میں ہر روز ایک قرآن کا ختم کرتے تھے, پھر وہ اللہ کے گھر میں آئے. تو جب اس تڑپ سے کوئی آدمی اللہ کے گھر میں آئے گا تو پھر ہی کچھ لے کے جائے گا. تو اللہ کے گھر میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو اللہ کا گھر ہے, کعبۃ اللہ ہے, جس کو ابراہیم و اسماعیل نے بنایا اور جس کا نام کعبہ بھی ہے, مسجد الحرام بھی ہے. اور اس کی سب سے پہلی بنا جو ہے وہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کی, اس سے پہلے ملائکہ نے کی. سب سے پہلا طواف انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام نے کیا. اب جب بنائے ابراہیمی کا موقع آیا تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے جنت سے حجر اسود بھیجا. یہ جنت کا پتھر ہے, پہلے یہ ایک ٹکڑا تھا, بعد میں حوادث و طوفان کی نظر ہوتا رہا, عمارتیں ٹوٹتی رہیں بنتی رہیں, اس کا اثر حجر اسود پہ بھی ہوا. اب یہ 8 ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے اور ان 8 ٹکڑوں میں لاکھ کے اندر اس کو جمایا گیا ہے, رکھا گیا ہے. اصل میں یہ حجر اسود جو ہے یہ اسود نہیں تھا, یہ تو روشن تھا, منور تھا, ابیض تھا. سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ حجر اسود کا پتھر اور مقام ابراہیم کا پتھر, یاقوت تان من یواقیت الجنہ, یہ جنت کے یاقوت ہیں. اور یہ بھی حدیث میں آیا, حضور نے فرمایا کہ سب ودت ہو خطایا بنی آدم, آدم کی اولاد کے گناہوں نے حجر اسود کو سیاہ کر دیا ہے, وہ نہیں ہے تو چمکتا ہوا پتھر تھا. اور یہ وہ مقام ہے حجر اسود, یہ ایک کونے میں حجر اسود ہے, یاد رکھو. اس سے پہلے رکن یمانی ہے, رکن عراقی ہے, رکن شامی ہے. رکن یمانی کیوں کہتے ہیں کہ یمن کی طرف ہے, عراقی کیوں کہتے ہیں کہ عراق کی طرف ہے, شامی کیوں کہتے ہیں کہ شام کی طرف ہے. تو اللہ کے گھر کے یہ 4 کونے ہیں. لیکن سنت یہ ہے کہ رکن یمانی پر اگر ہم دور ہیں تو اشارہ نہیں کریں گے, اگر موقع مل جائے تو استلام کریں گے. استلام دائیں ہاتھ سے کریں گے, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور ایک روایت میں ہے کہ جب آدمی رکن یمانی پہ استلام کرتا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, اللہ کے یہاں فرشتے کھڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کی دعا کو منظور فرما. اچھا, دو ایک پر تو استلام ہے, صرف بوسہ صرف حجر اسود پر ہے. اب دیکھیں یہ کتنی شان والی چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے نہ قرآن کو بوسہ دیا نہ کعبے کو بوسہ دیا, لیکن یہ واحد مقام ہے جہاں اللہ کے پیغمبر نے, میرے آقا نے, رحمت دو جہاں نے بوسہ دیا. اور یہاں دیکھیں کہ عقیدے کی اصلاح کے لیے سیدنا عمر کا خطاب بھی یاد رکھیں. امیر المومنین عمر جب آئے حجر اسود کے سامنے تو کہنے لگے کہ واللہ انک حجر, مجھے اللہ کی قسم ہے تو ایک پتھر ہے, لا ينفع ولا يضر, نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. ما قبلتك لو ما قبلك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کی قسم میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا اگر میرا مدنی محمد مصطفیٰ بوسہ نہ دیتا. وجہ کیا تھی کہ عمر کا یہ خطاب جو ہے سرکار دو جہاں کے زمانے سے ہمارے لیے عقیدے کی اصلاح بن گئی اور پتھر پوجنے والوں پر چوٹ لگ گئی کہ یہ نہ کہیں کہ مسلمان بھی تو پتھر پوجتے ہیں، کہ جی اگر ہم بھگوان کی مورتیاں بناتے ہیں اور پتھر پوجتے ہیں مسلمان بھی تو پتھر پوجتے ہیں، مسلمان بھی تو پتھر کو سجدہ کرتے ہیں. تو اللہ نے دونوں انتظام کر دیے، ایک تو کعبہ بدل دیا کہ مسجد اقصا، پھر مسجد اقصا سے کعبہ، تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ ہم پتھر کو سجدہ نہیں کرتے، حکم خداوندی پہ ہم سجدہ کرتے ہیں. تم بھگوان کی مورتی پر نہیں چڑھتے ہو، لیکن ہم تو ہوائی جہاز میں بھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، کعبہ تو نیچے رہ جاتا ہے، تو ہم پتھر کو تو سجدہ نہیں کرتے. یہ تو ایک طرف ہے، ایک مرکز ہدایت ہے، اللہ نے مقرر کر دی کہ ہر چیز کا ایک مرکز ہوتا ہے اور ہر چیز مرکز کی طرف لوٹ کے آتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک حدیث اور بھی سن لیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ اس حجر اسود کو آنکھیں بھی دیں گے، زبان بھی دیں گے، یہ بولے گا بھی، اور اپنے بوسہ دینے والوں کو پہچانے گا بھی. اللہ قادر ہے، اللہ چاہے تو پتھروں کو زبان دے دیں. صحیح بخاری میں روایت ہے میرے آقا کی، آپ نے فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان بعثت، کہ ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی، اس گلی میں ایک پتھر تھا، جب میں گزرتا تھا تو مجھ پہ سلام پڑھتا تھا. پتھر سلام پڑھیں اور مسلمان درود نہ پڑھیں. اسی لیے مکے میں آج تک اس گلی کا نام بھی زگاغ الحجر ہے، وہ پتھر والی گلی. اور یاد یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ابتداء طواف جو ہے وہ حجر اسود سے ہے، اور اسی پہ آ کے ایک چکر پورا ہوتا ہے، اور سات چکروں کا نام طواف ہے، ایک چکر کا نام طواف نہیں ہے. تو آیات اللہ میں سے حجر اسود ایک بہت بڑی اللہ کی قدرت کی علامت و نشانی ہے. اور دوسری نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم. اور مقام ابراہیم بھی وہ پتھر ہے جس میں سیدنا ابراہیم نے کھڑے ہو کے بنا کعبہ کی ہے. اور دیکھیں پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان بھی اس پتھر میں لگ گئے. اور اس سے اولیاء اللہ نے ایک بات کہی ہے بڑی، انہوں نے کہا کہ دیکھو پتھر بھی نبی کے قدم سے لگ جائے تو اس کی بھی شان بن جاتی ہے. نہیں ایمان سے کہنی بنی بھائی، ابراہیم کے پاؤں کو لگا ہے نا، کوئی سر پہ تو نہیں رکھا ہوا تھا. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، قیامت تک کے لیے مقام بن گیا نماز کا. پیغمبر کے قدم سے جڑ گیا، اللہ نے شان اونچی کر دی. اور اسی سے مسئلہ سمجھ لو، پتھر کو پاؤں لگے، ابو بکر عمر کو محمد کا سینہ لگا، اور آج بھی وہ روزے میں حضور کے پاؤں میں ہیں، ان کی شان کتنی بلند ہوگی. بغض کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا، اگر دلوں میں بغض آ جائے اس کا تو کوئی علاج نہیں. اور اسی طرح تیسری چیز نشانی جو ہے کعبۃ اللہ میں وہ حطیم ہے. حطیم اس کو کہتی ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے, ایک گول سی جس کے ہم باہر طواف کرتے ہیں, اگر اندر طواف کریں تو نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ تو خود کعبے کا حصہ ہے, پھر تو ہم تو کعبے میں داخل ہو گئے نا, طواف کعبے کے باہر کا نام ہے. اور اس کے باہر رہنے کی وجہ یہ تھی کہ جب کفار مکہ نے, قریش نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی, تو ان کے پاس جو حلال پیسہ تھا نا وہ ختم ہو گیا. یعنی مکے کے کافروں نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں, اس میں حلال پیسہ لگاؤ, حرام کو نہیں لگانا. آج ہم مسجدوں میں بھی یہ خیال کرتے ہیں, بینک مسجد بنا دے, انشورنس والے بنا دے, ہم سب نمازیں پڑھ رہے ہیں. کسی فقیر سے, عالم سے پوچھو کہ ایسی مسجدوں میں نماز ہوتی بھی ہے جو سود کے پیسے سے بنی ہو؟ اللہ کے گھر میں تو حلال لگتا ہے, حرام سے تو گھر نہیں بنائے جاتے. قریش ہیں, کافر ہیں, لیکن ملت ابراہیم کا دعوے دار بھی تھے, اس لیے انہوں نے حرام پیسہ ختم ہو گیا, انہوں نے کہا چلو کعبہ چھوٹا کر دو لیکن حرام کا پیسہ نہ ڈالو. اور حاجی ہو, میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ تمہیں مبارک ہو کہ کعبے کا دروازہ تو بادشاہوں کے لیے کھلتا ہے, ہم فقیروں کے لیے حتیم میں ہر وقت کھلا ہے. وہ تو کبھی کبھی داخل ہوں گے نا, پروٹوکول ہوگا نا ہمارے لیے, ہم جب چاہیں گے کعبے کے اندر جائیں, حتیم میں چلے جائیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میرا ارادہ ہے کہ میں کعبے کے اندر جا کے نماز پڑھوں. آپ نے فرمایا اللہ کی بندی, اندر جانے کی کیا ضرورت ہے, حتیم میں جا کے نماز پڑھ لوں. اور کعبۃ اللہ کا اندر جو ہے, یاد رکھیں اس میں تین پہلے لکڑی کے پلر بنے ہوئے تھے, تین ستون تھے, اب بھی اسی جگہ ہیں لیکن وہ نہیں ہیں. اور وہاں ایک جگہ علامت بھی بنی ہوئی ہے پتھر میں محراب کی, یہ علامت ہے کہ حضور نے یہاں نماز پڑھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اسی جگہ جا کے نماز پڑھتے تھے. اور تمہیں آسان حل بتا دوں کہ باب کعبہ جو ہے, باب کعبہ دروازہ کعبے کا, یہ جہاں ختم ہوتا ہے اور آگے حتیم ہے, یہ جو درمیانی جگہ ہے, پہلے یہاں شادروان یعنی کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ مختلف رنگ کے پتھر لگے ہوئے تھے, پھر ہمارے لوگ چونکہ چومنے چاٹنے کے عادی ہیں نا, حکومت مجبور ہوگی, اسی لیے تو مقام ابراہیم پہ انہوں نے شیشے کا گلوب لگا دیا ہے کہ ہمارے حاجی اندر ہاتھ لگا کے چومتے بھی ہیں, خط بھی لکھتے ہیں مقام ابراہیم کو, اندر خط بھی ڈالتے ہیں. تو وہ جگہ جو ہے باب کعبہ کے ساتھ, علماء نے یہ تحقیق کی ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں جبریل امام بنے اور محمد مدنی علیہ السلام مقتدی بن کے آپ نے 10 نمازیں پڑھی, 5 نمازیں اول وقت میں اور 5 نمازیں آخر وقت میں. اسی لیے جھگڑا نہ کیا کریں گے, جی اثر جلدی پڑھتے, وہ اول وقت میں پڑھتے, حنفی آخر وقت میں پڑھتے, اعتراض کرنے کا کسی کو کیا حق ہے؟ دونوں حدیث میں ثابت ہیں. اعتراض تو اس بات پہ ہوتا ہے جس کا سند نہ ہو, حدیث نہ ہو, قرآن نہ ہو, دلیل نہ ہو. اسی لیے علماء دیوبند میں جو سب سے بڑے فقیہ گزرے ہیں حضرت گنگوہی, انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا کہ جو حاجی مکے میں جائیں وہ مثل ثانی اس کے چکر میں نہ آئیں, اگر مکے والے جلدی نماز پڑھتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھیں تاکہ حرم کی جماعت سے محروم نہ ہو جائیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو جگہ ہے وہاں حضور پاک نے جبریل کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. اس سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ امامت المفضول علی الفاضل، کہ کبھی کبھی امام اتنا افضل نہیں ہوتا جتنا مقتدی افضل ہوتا ہے، لیکن نماز جائز ہے. اسی طرح کہتے ہیں اس کو صلاۃ الاکابر خلف الاصاغر، بڑوں کی نماز چھوٹوں کے پیچھے. جبرائیل تو چھوٹا ہے، حضور کے سامنے کیا غلام ہے، لیکن تعلیم دینی تھی تو حضور کو اس کے پیچھے بھی نماز کھڑے ہو کے پڑھنی پڑی. میرے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کبھی موقع ملے تو اس جگہ پر بھی دو رکعت پڑھیں، کیونکہ جہاں حضور کے قدم تھے وہاں ہمارا سر ہوگا انشاءاللہ. تو ایک چیز کیا ہوئی، حجر اسود اور حتیم اور شادروان اور باب کعبہ، اور اسی طرح ایک چیز ہے ملتزم. ملتزم کس کو کہتے ہیں؟ لوگ سارے کعبے کو چمٹ جاتے ہیں، سارے دروازے کو چمٹ جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے. ملتزم صرف حجر اسود سے لے کر کعبے کی چوکٹ تک جو درمیانی جگہ ہے یہ ملتزم ہے. یہاں حضور پاک نے سینہ مبارک بھی لگایا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ لڑائی نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، آہستہ 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 چلتے چلتے 15-20 منٹ میں آدمی پہنچ ہی جاتا ہے. ایسی مشکل نہیں کہ نہ پہنچ سکے. لیکن میرے آقا نے اپنی امت میں رحمت کی، شفقت کی، دونوں مسئلے حل کر دیے کہ حجر اسود کا بوسہ بھی سنت ہے اور اشارہ بھی سنت ہے. نہ ایمان سے کہ حضور کو بھلا کوئی روک سکتا تھا بوسے سے؟ صحابہ روک سکتے تھے، کتنا رش ہوتا، صحابہ تو جانے قربان کر دینے والے تھے، لیکن حضور نے امت پہ مہربانی کی کہ بوسہ نہ دے سکو، گھبراؤ نہیں، اشارہ بھی بوسے کے کیا مقام ہے. تم نے اگر اشارہ کیا ہے تو وہ بھی تم نے بوسہ دیا. اب اشارے میں بھی دو باتیں یاد رکھ لیں، اگر تو آپ کا ہاتھ لگ جائے حجر اسود کو پھر تو چوم لیں، اور اگر نہ لگے تو پھر چومنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض علماء یا حناف تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نہ بھی لگے تب بھی چوم سکتے ہیں، چونکہ یہ بوسے کے قائم مقام ہے. دو چیزیں ہو گئیں، اور تیسری چیز جو ہے وہ کسوت الکعبہ ہے، غلاف کعبہ. صحیح روایات یہی ہے کہ سب سے پہلے یہ غلاف ڈالا ہے تباہم یری نے، ایک بادشاہ تھا یمن کا، یمن کے بادشاہوں کا لقب تبا ہوتا تھا، وہ تبابیہ کہلاتے تھے، حبش والے نجاشی کہلاتے تھے، فارس والے کسرا کہلاتے تھے، روم والے ہرقل کہلاتے تھے، مصر والے فرعون کہلاتے تھے، یہ لقب تھے. تو تبا الحمیری جو ہے، جو سب سے بڑا ان کا گزرا ہے بادشاہ، وہ پورے علاقے فتح کرتے 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 مدینہ منورہ پہنچا. اور مدینہ منورہ آنے کے بعد حیران ہو گیا کہ ہم تو جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں اور مدینہ والے دیگیں پکا کے ہمیں کھانا بھیج رہے ہیں. اس کے ساتھ علماء بھی تھے، روحبان بھی تھے، احبار بھی تھے. انہوں نے کہا یار، انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سب سے آخری نبی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے. یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، مولدہ بمکہ و مہجرہ بیثرب. آپ پیدا مکے میں ہوں گے، ہجرت مدینے کی طرف کریں گے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہدیہ قبول فرمائیں گے لیکن صدقے کا مال کبھی نہیں کھائیں گے. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بین کتفیہ علامت النبوت، آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں نبوت کی علامت ہوگی. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور کا قد مبارک نہ تو بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا تھا، لیکن اس کے باوجود اگر حضور 10 لاکھ آدمی میں کھڑے ہوں تو سب سے اونچے نظر آتے تھے. خیر صلی اللہ علیہ وسلم، یا درویشی تو پڑھ دیا کرو، تو تکلیف ہوتی ہے. چلو اپنے ملک میں جا کے جو مرضی آئے گالیاں دینا، فتوے دینا، وہاں وہاں بھی درود نہیں پڑھنے دیتے. یہاں تو ہم کہتے ہیں تم نہیں پڑھتے ہو، یاد کرانا پڑتا ہے حاجی کو، جی درود شریف پڑھو مہربانی ہوگی. لاکھ الزام لگاؤ حق والوں پہ، نتیجہ کیا نکلا کہ 30 لاکھ آدمی حج پہ آتا ہے جن کے دل میں شرک ہے، اللہ ان کو مسجد الحرام میں جماعت میں نماز نہیں پڑھنے دے. کہ جی ان اماموں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، تو وہاں بھی امام تو حج بھی تو یہی وہاں بھی امام پڑھاتے، پھر حج کیسے ہو جاتا ہے؟ پھر تمہارے دیش کا مطلب ہے نہ حج ہوتا ہے نماز ہوتی ہے. یہاں تمہارے علاقے کے ایک پیر صاحب آتے تھے، اب بھی ہیں میرے خیال میں زندہ ہے، نام تو میں نہیں لیتا چونکہ بلا وجہ غیبت ہوتی ہے. وہ ہوٹل میں نماز پڑھتے تھے، تو ایک دن کسی نے جا کے کہا حضرت بھی حرمانی فرمائے ہوٹل بھی حرم کے. فرمایا یار تمہیں کیا پتا ہے، ایک نماز پڑھانے کے لیے حضرت عبد القادر جیلانی یہاں آتے ہیں مجھے نماز پڑھانے، ایک نماز پڑھانے کے لیے حضرت علی ہجویری آتے ہیں، ایک نماز پڑھانے کے لیے مجھے شکر گنج آتے ہیں، میں ان کی انتظار میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں کہ ان کو چھوڑ کے حرم چلے جاؤں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے ہیں، اگر زندہ ہے تو اللہ ہدایت دے، مر گیا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اب یاد رکھیں کہ بادشاہ نے ان نے جب بتایا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مدینے والوں سے بتا دو کہ میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتا. لیکن پتہ ہے وہ بادشاہ تھا نا، آخر اللہ نے عقل دی تھی. علماء نے درخواست کی، انہوں نے کہا کہ حضرت مہربانی کرو، اب آپ تو یمن جائیں گے وہاں اور بھی علماء ہیں، ہمیں چھوڑ جاؤ، ہم مدینے میں رہ کے انتظار کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہو سکتا ہے ہمارے نصیب میں وہ وقت آ جائے. تو بادشاہ نے یہ کیا کہ سب علماء کو مکان بنا کے دیے، اور ایک مکان بنایا اور ساتھ خط لکھا حضور کے نام، من تبع الحمیری من تباب اتل یمن الى محمد الرسول اللہ. خط لکھا کہ اللہ کے نبی میں آپ کو خط لکھ رہا ہوں، اگر میں زندہ رہا تو آپ کی بیعت کروں گا، اسلام لاؤں گا، آپ کا وزیر بنوں گا، اور اگر میں پہلے مر گیا تو قیامت میں گواہی دینا کہ میں آپ کی نبوت کا اقرار کر رہا ہوں، اور میں ایک گھر بنا رہا ہوں، آپ جب مدینہ منورہ میں تشریف لائیں تو اسی میں قیام کریں. وہ خط لکھ کے اس نے علماء کو دے دیا. اللہ کی شان یہ ہے وہ خط چلتے چلتے ابو ایوب انصاری کو ملا، اور ابو ایوب انصاری اسی گھر میں تھے جو حضور کے لیے بنا تھا، گویا حضور اپنے گھر میں آئے مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ مدینے سے چل پڑا، جب مکے کے قریب آیا تو یک دم اندھیرا چھا گیا، دن میں ہاتھ نظر نہیں آتا تھا. اس نے احبار کو بلایا، یار یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ آگے اللہ کا گھر ہے، اس کے لیے تم نے کوئی برا ارادہ تو نہیں کیا؟ اس نے کہا میں نے تو یہی کیا ہے کہ وہاں جنگ کروں گا، مکہ فتح کروں گا. انہوں نے کہا توبہ کرو، اللہ کے گھر کو اب رہا کچھ نہ کر سکا، ابابیل آ گئے، تم بھی مرنا چاہتے ہو؟ توبہ کرو. اس نے توبہ کی اور شکرانے کے طور پہ سب سے پہلا غلاف چڑھایا. پھر یہ غلاف جو ہے حضور پاک نے بھی یمن کی چادروں سے غلاف چڑھایا. لوگ کہتے ہیں نا جی ہم پیر کی قبر پہ غلاف کیوں نہ ڈالیں، تم لوگوں نے بھی تو کعبے پہ غلاف ڈالا ہوا ہے، یہ تو نبی نے ڈالا تھا، تمہاری قبروں پہ کیسے ڈالا ہے؟ یہ تو حضور نے ڈالا تو سنت ہے. اب یہ غلاف تبدیل ہوتا رہا، کبھی عراق سے آیا، کبھی مصر سے آیا، کبھی شام سے آیا. اب الحمدللہ حکومت سعودی نے قسمت القعبہ کے نام پہ فیکٹری لگا دی، اب یہ غلاف یہاں مکے میں ہی تیار ہوتا ہے. اسی طرح ایک ہے کلید کعبہ، یاد رکھو معنی کیا چابی، وہ 40 سینٹی میٹر لمبی ہے اور ایک ریشم کے غلاف کے اندر بند ہوتی ہے. میرے آقا نے جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ وہ بنو شیبہ اس وقت طلحہ شیبی تھے یا عثمان شیبی تھے، کہ ان کو بلاؤ جن کے پاس چابی ہے. وہ جب آیا چابی لے کے، حضور نے فرمایا بات سنو، تمہیں وہ وقت یاد ہے کہ میں نے تم سے چابی مانگی تھی کہ مجھے کعبے کی چابی دو تاکہ اندر جا کے عبادت کروں، تم نے انکار کر دیا تھا. یعنی ساری دنیا کو چابی ملتی تھی، محمد مدنی کو نہیں ملتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا آج کوئی ہے جو میرے ہاتھ سے چابی چھین لے؟ حضور آج تو آپ مکہ فتح ہو چکا، قریش کی قوت ملی امیٹ ہو گئی، آپ کے ہاتھ سے آج کون چابی لے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو وہ تمہارا ظرف تھا اور یہ میرا دل ہے کہ خذھا خالدتن طالدتن الی یوم القیامہ. آپ نے یہ چابی میں تمہیں دیتا ہوں، یہ لے لو، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ قیامت تک تیرے خاندان میں رہے گی، اور تجھ سے یہ چابی کوئی نہیں چھینے گا مگر کوئی ظالم بادشاہ. تو شیبیوں نے بھی اسی تھیلی کے اوپر ماشاءاللہ اللہ کے قرآن کی یہ آیت بھی لکھوائی ہوئی ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. آج بھی وہ چابی انہیں کے پاس ہے، وہ جب تک نہ آئے بادشاہ بھی کھڑے ہوں، آئیں گے تو کعبہ کھلے گا. ایک قسمت الکعبہ، ایک کلید کعبہ، اور اسی طرح کعبے کے اندر ایک مقام تھا جس کا نام دار الندوہ تھا. دار الندوہ اس جگہ کا نام ہے جہاں مشرکین کے سردار اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے اور اپنی مجلس کرتے تھے اور مشورے کرتے تھے. یعنی ان کا ایک قسم کا مجلس شورا کا دفتر تھا اور ہیڈ کوارٹر تھا، اور اسی میں بیٹھ کے انہوں نے میرے مدنی کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا. الحمدللہ آج تو وہ بھی ختم ہو گیا اور حرم میں مل گیا. اور ایک اسی طرح یاد رکھیں، کعبہ کا جو میزاب رحمت ہے پر نالا، یہ پہلے لکڑی کا بنا ہوا تھا، اس کو پھر محمد ابن الولید کے زمانے میں اس کے گورنر خالد القیصری نے آ کے سونے کی پٹیاں لگا کے بنایا. اللہ نے پھر شاہ فاضل رحمت اللہ علیہ کو توفیق دی، انہوں نے خالص سونے کا لگا دیا اور اس کو میزاب رحمت اسی لیے کہتے ہیں کہ آسمانوں سے جب بارش برستی ہے تو وہ بھی رحمت ہے، اللہ کے کعبے کی چھت بھی رحمت ہے، اور اس سے بہنے والا پانی بھی رحمت ہے. کیونکہ اللہ کا گھر بھی مبارکن وہدن اور انزلنا من السماء ماء مبارکا. اور اسی طرح اور نشانی جو ہے وہ مطاف ہے. حضور کے زمانے میں مطاف تو چھوٹی جگہ تھی، یہ پھر بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. اب اللہ تعالی اس حکومت کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے طواف کو اتنا کھول دیا ہے کہ ایک وقت میں 50,000 آدمی طواف کر سکتا ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ان کی علامات میں سے ایک زمزم ہے، اور زمزم وہ کنواں ہے جو سیدنا اسماعیل کے پاؤں سے اور جبریل کے پرمانے سے نکلا ہے، اور جس نیت کے لیے پئیں، جس بیماری کے لیے پئیں شفا ہے. اور ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ زمزم کا پانی بیٹھ کے پئیں بھی تو جائز ہے، اگر کھڑے ہوں تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اور اگر بیٹھے ہوں تو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں. یہ ہے نا زمزم کو دیکھتے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، غلط. یا کھڑے ہوں او جی ہر چیز تو بیٹھ کے ہم نے پانی پینا ہے، اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. وہ کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں اور بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں. اور حضرت ابن عباس کی ایک دعا میرے ساتھی یاد کر لیں، وہ جب بھی زمزم پیتے تھے نا تو بعد میں دعا کیا کہتے تھے، اللہم انی اسالک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یا اللہ مجھے علم بھی دے، رزق بھی دے، اور ہر بیماری سے شفا بھی عطا فرما دے. تو یہ زمزم جو ہے یہ عظیم نعمت ہے، لاکھوں لوگوں نے تجربہ کیا ہے کہ وہ لا علاج بیماریوں والے جو ہیں وہ آئے اور زمزم پیتے رہے اور ٹھیک ہو گئے. سری لنکا کی ایک کافر عورت تھی، اس کو ایک ایسی بیماری تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا دنیا میں. اس نے زمزم کو اپنا علاج بنا لیا، صبح شام رات دن جب بھی پیاس رکھتی زمزم، جب بھی پیاس رکھتی زمزم پیتی رہی. 21 دن کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئی اور اپنے ملک میں جب گئی چیک اپ کرایا، انہوں نے کہا تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے، تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اگر زمزم سچا ہے تو زمزم والا نبی بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے، اس کی بات بھی سچی. اور اسی طرح ان کی آیات میں کیا ہے، ان کی آیات میں صفا بھی ہے اور مروہ بھی ہے. جس کو اللہ نے قرآن میں دیکھ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے مدنی عمرے کے بعد جا رہے ہیں تو فرماتے ہیں ابدأ کما بدأ بہ اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. حضور نے صفا پہ کھڑے ہو کے لمبی دعا کی ہے. صفا پہ اتنا چڑھنا ضروری ہے کہ جہاں سے کعبہ شریف نظر آ جائے. اب تو نہیں آ سکتا، بلڈنگیں بن گئیں. اور اس کے بعد حضور نے یہ کلمات مبارک بھی ادا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعده نصر عبده اعز جنده حزم الاحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده. چونکہ یہ وہی مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر حضور نے سارے مکے والوں کو دعوت دی تھی کہ یا معشر قریش، یا معشر بنی ہاشم، یا معشر بنی عبد المطلب. اور آپ نے دعوت دی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کا آنا بھی اور آپ کا طواف بھی، عبادات بھی، حج بھی، عمرہ بھی منظور و مقبول فرمائیں. اور سب سے پہلی دعا یہ کریں کہ اللہ ہمارے عقیدے صحیح کر دے. نواں استلام، جب آپ تب صفا مروہ کے لیے جا رہے ہیں، جہاں موقع ملے اس کے سامنے کھڑے ہو کے اشارہ کر لیں، ضروری نہیں کہ وہاں پہنچیں. اگر قرآن پاک چھوٹا ہماری جیب میں ہے تو ہم حمام میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے، اس کو باہر رکھنا ہوگا. قرآن کی عظمت کے خلاف ہے کہ اپنا پاک جگہ پہ لے جائیں. ہر نماز کے لیے وضو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو وضو آپ نے مثلاً عصر کے لیے کیا ہے وہ مغرب تک کافی ہے، چاہے وضو ٹوٹتا ہے. اگر اور کوئی امام نہ ہو, جب اس کی نماز ہو جاتی ہے تو امام بن کے بھی ہو جاتی ہے. ہوٹل سے حرم آتے ہوئے تلبیہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تلبیہ جو ہے یہ احرام کے بعد ترانہ ہے, حج جو عمرہ ہے, ویسے کوئی منع بھی نہیں. بغیر محرم کے عورت ہوٹل سے حرم آ سکتی ہے؟ آ سکتی ہے. آج کل یہ الٹے پلٹے مسئلے مجھ سے نہ پوچھے کرو. آج کل تو یہ مسئلہ پوچھا کرو کہ خاوند بغیر محرم کے آ سکتا ہے؟ عورت بھی پوچھتی ہے کہ تم مسئلہ اس کو بتاؤ گے؟ وہ تو جہاں چاہے جرا, اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ خاوند میں عزت نہ رہی, بیوی میں حیا نہ رہا. دعوت تبلیغ کے بارے میں لوگ شک ڈالتے, ان کے ایمان میں شک ہے. پھر دعوت و تبلیغ کا حکم تو قرآن میں ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تبلیغ کے بغیر بعض علماء نے لکھا ہے ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا, کیونکہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ تو قرآن کا ایمان کا حصہ ہے, اسی لیے تو شک ڈالتے ہیں نا. کبھی فلم دیکھنے میں بھی شک ڈالا ہے؟ سورۃ اخلاص پڑھتی ہوں, بار پڑھتی رہیں, سر میں درد اخلاص سے نہیں ہوتا. تمہارے اپنی کوئی اور بیماری ہے. اللہ پاک سب کو زیادہ نصیب فرمائے. یہ ایک ہی لڑکی وہی بار بار لکھتی رہتی ہے, کون سا استغفار, جو استغفار تمہیں آتا ہو سب افضل ہیں. بینک کے دے روپے لے کر کاروبار, بالکل کاروبار حرام ہے. پردے دار لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, سر پہ دوپٹے رکھنے والی مل رہی ہے, سر پہ دوپٹے, وہ دوپٹے والی کوئی لے لو, اس کو پردہ کروا دینا اگر تم خاوند ہو, تمہارے اندر ضرورت ہے تو. جو تم نے خود بی بی کا پنجو کے نیچے رہنا ہے تو شادی ہی نہ کرو. بہرحال کمر پہ چوٹ لگنے سے پیشاب پہ کنٹرول نہیں رہا, مجبوری ہے اگر تو تم بھی کر سکتے ہو. میری عمر 17 سال شادی کو ہو گیا, اولاد نہیں ہے, چیک اپ بھی کراؤ اور اس کے بعد جس میں بیماری ہو اس کا علاج بھی کرو اور اللہ سے دعائیں بھی مانگو. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. میرے گھر میں کوئی بھی شادی نہیں ٹک رہی, اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگو. میری دوسری شادی ہوئی ہے, لیکن پہلے بھی میری شادی ٹوٹی تھی, اب یہ بھی ٹوٹنے کا خطرہ ہے. تو جب تم مرد ہو ہی نہیں, کیوں شادیاں کرتے ہو؟ یہ تمہاری کمزوری ہے کہ شادی ٹوٹتی ہے. مرد کبھی ہو تو عورت تو پیچھے پھرتی رہے بکری بن کے. طواف مقام ابراہیم حج اسود سے شروع کیا, لیکن سبز لائٹ کا ذہن میں نہیں ہو. یار نہ ہو سبز لائٹ کا, جب حج اسود سے شروع کیا ٹھیک ہو گیا. حضور کے زمانے میں کوئی سبز لائٹ لگی ہوئی تھی؟ میرے بہن کا شوہر بے روزگار, استغفار پڑھے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. کیا عورت آنکھوں کے اوپر کے بالوں کو نکلوانا بالکل ناجائز ہے؟ جو اللہ نے بنایا اسے تبدیل نہ کرو. اگر پیشاب کے قطرے لگ جائیں, پیشاب سے غسل ضروری نہیں ہوتا, وہی جگہ ڈھو ڈالیں اور وضو کریں. میری بیوی کا 2 دفعہ بچہ ضائع ہو چکا ہے, اللہ پاک صحت والا اور تندرست بچہ نصیب فرمائے. 2 گواہوں کی موجودگی میں لڑکا لڑکی نکاح کر لیں, جب تک والدین راضی نہ ہونی ہوتا. اکثر لوگ مسجدوں میں آ کے بہانے بنا کے پیسے, ان کو پیسے نہیں دینے چاہیے, وہ آدھی بھکھاری ہیں. والبنین سے آپ کو کسی نے سنا اللہ اس کو خوش رکھے. ہم بھائیوں میں سخت نفرت ہے, دو رکعت نماز پڑھ کے یا لطیف ہو یا ودود, یا لطیف ہو یا الف بین قلوبنا واصل ذات بیننا, یہ پڑھا کریں. دشمن کے لیے بد دعا نہ کریں, اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے کے آپ کا دوست بنا دے. ہاں اگر کوئی کام کے لیے طواف کی نیت کرے کہ یا اللہ میں ایک طواف اس لیے کریں کہ میری یہ مشکل حل کر دے, جائز ہے, کیونکہ طواف بھی تو نماز ہے. گھر میں ہر وقت ناچاکی رہتی, وہی یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے دم کیا کریں. کھانے پینے کی چیزیں ذخیرہ کر سکتے ہیں لیکن جب قحط نہ ہو, قحط پڑی ہو تو پھر ذخیرہ کرنا حرام ہے. نو دل حج کو فجر کی نماز پڑھ کے نکلیں یا فجر سے پہلے, سنت تو یہی ہے کہ فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد نکلیں, لیکن آج تو رات کو انشاءاللہ پہنچا دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر سارے سورج کے بعد نکلیں تو وہاں تو اصل کو پہنچیں گے. نفلی طواف کر کے اس کے لیے دعا کریں جس کے لیے کرنا چاہتے ہیں. میں ایک دربار میں چاولوں کے لیے سے روپے دیتا ہوں تو وہ تو غیر اللہ کے نام پہ خیرات ہوتی ہے, اندر نہ دیا کریں, خود پکا کے خیرات کر دیا کریں. دربار میں آ کر کیوں دیتے ہو؟ وجہ تو ہے نا, کوئی بیماری اس کا من اندر ہے نا کوئی, ہمیں تو کبھی چاول نہیں بھجوائے, دربار میں جا کے پہنچاتے ہو, تو مانا ہے کہ اندر کوئی شرک کی بیماری ہے, توبہ کرو. عشاء کی نماز کے بعد اگر وتر پڑھ لیں, پھر تہجد کے ساتھ نہیں پڑھیں گے, وتر ایک ہوتا ہے رات میں. موجودہ دور میں دینی علم کافی ہے, جدید بھی ضروری ہے. دینی علم تو اصل ہے لیکن سائنسی علوم سیکھنا بھی ضروری ہے. یہ جتنے سائنسی علوم ہیں نا, یہ سب مسلمانوں سے تو انہوں نے سیکھے ہیں. پچاس طواف حدیث موجود ہے ترمذی میں, ساری زندگی میں نہیں, ابھی آئے ہوئے تو پچاس طواف پورے کرو. اگر ہم ایک طواف کر کے مکمل کر کے پھر دوسرے کی نیت کر لیں, جائز ہے. حج بدر کے لیے انشاءاللہ مجھے ملے, میں کسی طالب سے کہوں گا. تمام مرحومین ایک طواف ایک کے لیے, ایک عمرہ ایک کے لیے, ایک حج ایک کے لیے. اگر دونوں محرم ہیں, دونوں نے طواف صفا کر لیا, ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں, بالکل پھیر سکتے ہیں. مسجد قباء میں جا کے دو رکعت پڑھیں تو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے, وہ سارے مرحومین کے لیے نہیں, صرف ایک کے لیے عمرے کا ثواب ہے. نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے چھوڑ دیں, وضو کر کے نماز پڑھیں. میرا فرض حج ادا ہو چکا ہے, بیوی کے ساتھ آیا ہوں, ان کی حج کی رقم میں نے جمع کرائی ہے, ٹھیک ہے, جب اس کو آپ نے رقم دے دی تو انشاءاللہ اس کا بھی فرض ادا ہو جائے گا. اگر دس دن حجہ کو شیطان کو کم کیا مارنے کے بعد قربانی سے پہلے طواف زیارت کر لیں, کر لیں, کوئی بنا نہیں. عمرے کا ثواب طواف سے زیادہ ہے, لیکن جتنی دیر عمرے میں لگاتے ہیں اتنی دیر طواف کرتے رہیں, پھر طواف افضل ہے. فضائل اعمال میں کچھ چیزیں شرک والی ہیں, وہ آپ علیحدہ کر دیں, باقی پڑھا کریں, ان پہ نشان لگا دیں, وہ الگ رکھ لیں, اور باقی جو ہیں جو مانتے ہیں آپ, وہ تو پڑھا کریں نا. طواف زیارت جو ہے وہ گیارہ کو بھی کر سکتے ہیں, گیارہ کو بھی کر سکتے ہیں, بارہ کو بھی کر سکتے ہیں. خون نکلنے سے وضو بالکل ٹوٹ جاتا ہے. رشتے دار شیعہ ہیں, تعلق نہ رکھو, بس دنیا داری قائم رکھو, دلی محبت نہ ہو. ستارویں پارے میں وہ امام شافی کے نزدیک سجدہ ہے، کر لیں تو اچھی بات ہے۔ میرے ایک دوست نے تین طلاق ایک ہی دفعہ دی ہیں، بہرحال وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، گھر واپس نہیں لے آ سکتا، طلاق مغلظہ ہے، جب تک حلالہ نہ کرائے اس پہ حلال نہیں ہوگی۔ قبر کے پاس جا کے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کے پڑھو اور ان کے لیے دعا کرو۔ منگنی کے بعد لڑکا لڑکی بات کر سکتے ہیں، منگنی تو کوئی چیز ہی نہیں شریعت میں، یہ تو ہندوؤں کی رسم ہے، جب نکاح ہو جائے پھر بات کر لینا، اس کے بعد ہر قسم کی بات جائز ہے۔ اقامت کے الفاظ دو بار پڑھنا بھی حدیث میں ثابت ہے، ایک بار بھی ثابت ہے۔ گردن کا مسا کرنا بھی حدیث میں ثابت ہے کہ اللہ پاک اس کو قیامت میں اغلال سے بچا لیتے ہیں۔ اگر داڑھی ایک مشت سے کم ہو تو اس کو امام نہ بنائے، کوئی نہ ملے تو پھر وہی ٹھیک ہے نا، اندھو میں کانا راجا، پیچھے بھی تو داڑھی منڈے کھڑے ہیں نا، پیچھے کون سا بایزید بستامی کھڑا ہے۔ بار مقیم ہے تو پھر نماز پوری پڑھیں۔ مرحومین کو ثواب کیسے پہنچایا جائے، مولوی صاحب کو دے دیں وہ جا کے قبر میں دے آئے گا، اللہ کے بندے دعا کرو گے اللہ ثواب عطا فرما، بس۔ میرا بیٹا آئے معذور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے، پھر انشاءاللہ تم کبھی نہیں کرو گے۔ پہلی بیوی پاگل ہو گئی ہے کہ اجازت دے گی۔ بہرحال شریعت میں ضروری نہیں ہے، قانون میں اجازت ضروری ہے، ورنہ وہ تمہیں جیل کرا دے گی۔ اگلے دن میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کسی نے شادی کی بغیر اجازت کی، اس کو 17 مہینے کی سزا ہو گئی۔ دس دن حج کو طواف کرتے ہوئے مکہ میں آئے، بجے مینا کے مکے میں ادا کر دی، کوئی حرج نہیں۔ 12 دن حج کو کنکریاں جو ہیں وہ زوال کے بعد، 11 کو بھی زوال کے بعد، پہلے 12 کے دم پڑ جائے گی۔ میلاد مصطفیٰ آسمان، فرشتے آسمانوں میں مناتے ہیں، تو جب تم آسمانوں میں جاؤ منا لینا، اب زمین پہ تو ہمیں معاف کرو بدعت سے۔ ہاں جاج بھی ہے، ہلکے منا میں ایک دوسرے کا کر سکتے ہیں۔ اب دیکھو نا کیسے جھوٹ گھڑتے ہیں، یہ آسمانوں پہ گیا تھا، دیکھا ہے فرشتے میلاد منا رہے، اتنا بڑا جھوٹ۔ آگے لوگ جاہل ہوتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان۔ اگر مسجد جیرانہ جائے احرام نہ باندھے کوئی بات نہیں، چونکہ وہ میقات نہیں ہے، ہل ہے، ایک مسلمان لڑکی سے شادی کی تیاری کی لیکن وہ بھاگ گئی کافر لڑکے کے ساتھ، لعنت بھیجو، کوئی اور تلاش کرو۔ ہندوستان کے اندر کافی مسلمان لڑکیاں کافروں سے شادی کر رہی ہیں، وہ خود بھی کافر ہو جاتی ہیں، کیونکہ کسی کافر سے نکاح ناجائز ہے، اگر کرے تو کافر ہو جائے گی۔ میں نے سرکاری پیکج میں پیسے جمع کیے تھے، حج میں دوبارہ قربانی کر لو، میں پیسے بھی لایا تھا لیکن میرے پیسے چوری ہو گئے، ٹھیک کوئی بات نہیں، وہ آپ اسی پر گزارا کرو جو جمع کرائے ہو، اللہ قبول کرے بس۔ کہتا ہے جی کہ بینک میں جو ہم نے پیسے جمع کرائے قربانی کے لیے وہ ٹیلی فون کر کے بتائیں گے، کس کس کو ٹیلی فون کریں گے جناب، کس کس کے نمبر ان کے پاس ہیں، سب باتیں ہیں بچوں والی، ٹیلی فون کر کے اس کو بتائیں گے۔ اگر مکے میں 20 دن ہیں تو پھر آپ مقیم ہیں، فرضی نماز کے بعد انفرادی دعا بھی جائز ہے، اجتماعی بھی جائز ہے۔ انفرادی دعا تو آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اور اجتماعی کے ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے۔ حنفیہ کے حامی علی کے بغیر نہیں کر سکتی, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ حد نہیں لگے گی لیکن نکاح نہیں ہوتا. اگر ہم میدان الفاظ میں نماز پڑھیں گے ٹھیک ہے, اپنے اپنے وقت میں پڑھ لیں ظہر عصر, بہرحال اگر طواف کر رہے ہیں تو نظر نیچے رکھیں, بلا وجہ ادھر ادھر نہ دیکھیں جو کہ نماز کے حکم میں ہے. میت کو دفن کرنے کے بعد سورۃ البقرہ اور آئے تو وہ جائز ہے. نماز کھڑی ہو جائے تو نماز پڑھ لیں, جہاں چھوڑا ہے وہیں سے طواف شروع کر دیں. اپنا حل خود کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. احرام کی حالت میں خارش ہو جائے تو کیا پھر دوسرے آدمی کو بلائیں گے؟ کر سکتے ہیں اللہ کے بندے, کیوں گام گام میرا دماغ خراب کرتے ہیں؟ بغیر داڑھی والا امام نہ بنائیں, اہل تشیعوں سے نکاح نہ کریں, نکاح اگر ہو گیا ہے تو اس عورت کو مسلمان کرنے کی کوشش کریں, کورٹ میرج جائز نہیں ہے. ہاں, کعبے کی تصویر بنانا یا مسجد نبوی کی تصویر بنانا وہ جائز ہے. ہم بھی ابھی دونوں حج کے لیے آئے ہیں, 1,00,000 قرضہ بھی لیا ہے, تو آپ کی پاکستان والی قربانی معاف ہے چونکہ آپ مسافر ہیں. 11 دن حج کو کنکریاں مارنے سے پہلے طواف زیارت کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. اگر آپ نے میقات سے حج افراد کی نیت کی تھی پھر کھول دیا تو حنفی مسلک میں دم پڑ گئی. اگر ہم مسجد نمرہ میں الفاظ میں ہوں تو جو امام نماز پہ اس کے مطابق پڑھ لیں, ظہر عصر کٹھی پڑھ لیں, لیکن ایک بات یاد رکھیں, نماز سے فارغ ہو کر حد الفاظ میں چلے جائیں. ایسا نہ ہو آپ اس علاقے میں بیٹھے ہوں جو الفاظ سے خارج ہے, چونکہ آدھی مسجد جو ہے وہ الفاظ میں ہے, آدھی خارج ہے, تو آپ بورڈ لگے ہوئے ہیں, پڑھنا چاہو تو نہ پڑھو تو کوئی علاج ہی نہیں. میقات ٹوٹل کتنا ہے؟ 5 ہیں جی. وقت رسول اللہ 5 مواقع. عمرے کا احرام باندھا تھا, عمرہ کر لیا, کھول دیا, حج بدر کے لیے احرام میقات. حج بدر کے لیے اب آپ کو میقات میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں, مکے سے احرام باندھیں گے حج کا. میرا بیٹا ذہنی طور پہ کمزور, اللہ شفا دے, بیٹا گود لیا ہوا ہے, اس کا شرعی نام جو ہے اس کے باپ کے ساتھ ہوگا. اگر بوڑھی عورتیں ہیں, خواتین ہیں, بزرگ ہیں, بیمار ہیں, ان کو مزدلفہ میں دونوں نمازیں پڑھ کے 12 بجے رات کے بعد نکلنے کی اجازت ہے. اگر گمشدہ شے کوئی حرم میں ملے تو یہاں باقاعدہ دفتریں جمع کراتے ہیں, نہ اگر قرآن میں جو سجدے تھے نہیں کی اب کر لیں. زکوٰۃ کی رقم جو حرم میں کام کرتے ہیں بالکل دے سکتے ہیں. حرم میں جو لوگ قہوہ اور کھجوریں تقسیم وہ کھا سکتے ہیں. حرم پاک میں نہیں, صرف پورے مکے میں جہاں بھی نماز پڑھو 1,00,000 ہے. طواف زیارت کو 8 کو اگر احرام باندھ کے طواف کر کے صفا دوڑ لیں تو پھر 10 کو آ کے طواف کریں گے, صفا نہیں دوڑیں گے. میں نے مغرب کی 3 نکال, جب امام نے سلام پھیر دیا تو آپ نے اس کے ساتھ تو کوئی نماز نہیں پڑھی نا. اگر دوسری رکعت تھی اور دوسری رکعت آپ نے ان کے ساتھ پڑھی, پھر 3 آپ نے, پھر تو آپ کی 4 رکعتیں ہوں گی مغرب میں, دوبارہ نماز پڑھیں. صفا مروہ دوڑنے کے بعد نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے, بعض علماء نے مستحب لکھا ہے, شکرانہ ہے گویا کہ اللہ نے عمرہ نصیب کیا. مسجد عائشہ میں عمرہ ہو جاتا ہے؟ ہاں بالکل ہو جاتا ہے. عورت اگر نماز میں سب میں برابر کھڑی ہو جائے یا آگے ہو تو حنفی مسلک میں نماز نہیں ہوتی. کوشش کرو اپنے آگے بیگ رکھ لو تاکہ آپ کا سترا بن جائے. حج کے دوران منا عرفات میں نفل پڑھیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. حج پر احرام باندھنے ترجیح ہے، خارج کر سکتے ہیں. طواف اگر ہم کسی عزیز کے تو یا اللہ اس کا ثواب ہمارے فلاں عزیز کو دے. حاجت کہ یا اللہ اس مقصد کے لیے میں دو رکعت پڑھ رہا ہوں. میرا بچہ ہے اچانک کہلاتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو حرمین الشریفین کے قیام، عبادت، صیام، صوم، حج، عمرہ نصیب فرمائے. ہم اپنا گھر اور فیکٹری سیل کرنا چاہتے ہیں لیکن سودا نہیں بن رہا، اس کے لیے روزانہ دو رکعت نماز نفل پڑھ کے دعا کیا کرو. ہمارے سرگودا کے علاقے میں لڑکیوں کو گھر میں اپنے گھروں میں دس دیتی ہیں، فیس لیتی ہیں، کوئی بات نہیں. جو لوگ حیات کے منکر ہیں بہرحال حیات مماد کے جھگڑے میں نہ پڑے، اصل مسئلہ حیات ہے. جو منکر ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے. مجھے نوکری نہیں مل رہی، دو رکعت بھی پڑھا کریں اور حسبن اللہ و نعم الوکیل بھی پڑھا کریں. انگلینڈ میں تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے، اللہ کامیاب فرمائے. جہاں بھی علماء یا دین کے لوگ اجتماع کر رہے ہیں اللہ سب کو کامیاب فرمائے. اگر ہم پاکستان کے بجائے وہ قربانی بھی یہاں کریں بالکل جائز ہے. پرائز بانڈ کا میں نہیں جانتا وہ کیا چیز ہے. حرم شریف میں اکیلے پڑھے تو 1 لاکھ ہے اور جماعت کے ساتھ 27 لاکھ ہے. ڈاکٹر صاحب جس نے بھی دعا کے لیے کہا اللہ سب کی حاجات پوری فرمائے. بہرحال یہ کہتے ہیں کہ منا مزدلفہ مکے میں شامل ہو گیا ہے اور آپ مقیم نماز مکمل پڑھیں. بہرحال یہ بھی حنفیوں کی ایک رائے ہے. عمرے کی ارادے میں طائف بغیر عمرے کے ارادے جا کر آیا، کیا کروں، دوبارہ جا کر عمرہ کریں، وہ میقات ہے. کھڑے ہو کے وضو کریں یا بیٹھ کے سب جائز ہے. زمزم کے پانی میں اپنے ملک میں اور پانی ملا کے لوگوں کو دیں، نہیں اپنے کنویں میں ڈال دیں، سب پیتے رہیں گے. اللہ کے بندے ہر چیز کو 2 نمبر کیوں بناتے ہو؟ طواف زیارت فرض ہے، طواف وداع واجب ہے، آسمان و زمین کا فرق ہے. طواف زیارت نہ کرے تو عورت جا ہی نہیں سکتی، وہ پاک نہیں، حلال بھی نہیں ہوگی، حج بھی نہیں ہوگا. طواف وداع سے پہلے اگر ہے راجے تو وداع معاف ہے. اصل اللہ توفیق دے تو ایک حج کی بکری یہاں کریں اور قربانی اپنے ملک میں کریں. اگر اپنے ملک کی بکری نہ دے سکیں تب بھی مسافریں معاف ہو جائے گی. بہرحال حج عمرہ اس نیت سے کرے کہ اللہ مجھے حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، وہ بھی جائز ہے. دوسرا بندہ اگر معذور ہے، بیمار ہے، اس کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں. اگر عمرہ دوسرا کریں، تیسرا کریں، بال ہوں یا نہ ہوں سر پہ اس طرح پھروانا پڑے گا. ہم نے قربانی کے بعد حلق کرا لیا، طواف زیارت جو ہے اب کپڑے پہن کے کریں گے. دوبارہ حلق کس بات کا، حلق ہو گیا، احرام کھل گیا. میں نے طواف کیا، صفا مروہ دوڑی اور اپنے بال خود کاٹے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. عورت طواف زیارت کے تمام افعال حالت حیض میں طواف نہیں کر سکتی، باقی تمام افعال ادا کر سکتی ہے. بزرگوں کے پاس بیٹھے لوگ غیبت کرتے ہیں، دعا کریں لا حول پڑھا کریں. اگر ہم رش کی وجہ سے حرم نہ آ سکیں, عزیزیہ میں کسی مسجد میں, وہ بھی حرم ہے. عصر اور فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہ پڑھے. طواف زیارت میں اگر احرام نہ ہو تو پھر رمل ضروری نہیں ہے. عورتیں احرام میں بھی پردہ کریں گی, فرق یہی ہے کہ کپڑا آگے لٹکا کے رکھیں, چہرے پر نہ باندھیں, نو نہ چھپائے. اگر ویسے کپڑا لگ جائے کچھ نہیں ہوتا. دو دو رکعت طواف اگر کی ہیں تو ہر رکعت کے دو رکعت واجب پڑھنے ہوں گے. میدان عرفات میں خیمے کے اندر امام کی آواز نہ آئے, کوئی اپنے اپنے خیمے میں جماعتیں ہوں گی, کیوں گھبراتے ہیں؟ حج کے ایام میں عورتیں نماز جماعت سے پڑھیں, بالکل پڑھیں, لیکن مردوں کے ساتھ کھڑی نہ ہوں, آگے بھی کھڑی نہ ہوں. اگر احرام کی حالت میں وضو کرتے ہوئے مسوڑے سے خون نکل آئے کچھ نہیں. فقہ حنفی کے مطابق داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے. ہم نے احرام اپنی بلڈنگ سے باندھا, احرام کے نوافل مسجد عائشہ میں پڑھ کے آئے, ٹھیک ہے, تلبیہ بھول گیا, نہیں پڑھا کچھ, پڑھا بھی تھا کہ نہیں پڑھا؟ حاج کی صفا مروہ بھی ضروری ہے. چاروں اماموں کے بارے میں کیا حوالہ دیں, ان کی فقہ جو ہے وہ پوری دنیا پہ الحمدللہ رائج ہے. الفقہ المذاہب الاربع, ابھی تمہیں حوالے کی ضرورت ہے. عید میلاد منانا بدعت ہے. سلام جنازے میں دونوں سلام پھیرنا بھی جائز ہے اور ایک بھی جائز ہے. میرا بیٹا ذہنی کمزور ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. طواف کرتے کرتے کعبے کی دیوار کو نہ چھوئیں نہ بوسا دیں. فارغ ہونے کے بعد واجب الطواف حتیم میں بھی پڑھ سکتے ہیں. طواف کرتے ہمارے دل میں برے خیالات آتے ہیں تو لا حول پڑھا کریں. نگاہ کی حفاظت کے لیے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں. حالت احرام میں پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی چھپ گئی, کوئی بات نہیں, لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ وہ ہڈی بھی ظاہر ہو, ٹخنے بھی ظاہر ہو. یکم دن حج کے بعد افضل یہی ہے کہ حجامت اور ناخن اور بال کی صفائی یہ نہ کریں, پہلے کر رہے جن کی بکری ہے افضل ہے. ورنہ اب جو آدمی ابھی یکم دن حج کو یا دو کو آئیں گے احرام باندھ کے عمرے کا, وہ سر نہیں مٹائیں گے, مٹائیں گے تبھی احرام کھلے گا نا. لیکن افضل یہی ہے کہ وہ حاجیوں کی شکل بنائے. عورت کثرت ازدحام کی وجہ سے وکیل بنائے کنکری ہوئی, یہ بالکل عورت ہے. کثرت ازدحام کی کیا ہے, فجر سے لے کر سارا دن کنکری مارنا دس کو جائز ہے. آپ ظہر کے بعد جائیں وہاں ایک بندہ بھی نہیں ہوگا, ازدحام کیسا؟ گیارہ بارہ کو رات کو کنکری مارو, کوئی ازدحام نہیں. ازدحام تو کوئی بہانہ نہیں, دیر کر لو. ہوٹلوں میں آج کل کبوڑ لگے ہوئے, بالکل جائز ہے, استعمال احتیاط کرو بس. بندے کو ڈراپ ہوتا ہے کا کڑا, بہرحال اگر آدمی کو مزی آتی ہے تو وضو کرنا پڑے گا, استنجا غسل نہیں. عبادت کرنے میں دشواری ہوتی ہے, بہرحال یہ ہے کہ کپڑے اور منی نکلے تو غسل ہے, اگر مزی یا ودی ہو تو صرف استنجا اور وضو ہے. www.dasquran.com